بشنو وزن جو حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے آج کے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کی ایک فضیلت، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت بخشو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم نے ایک مقام پر ایک انتہائی بری خصلت جو انسان کی تباہی کا اور انسان کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے اس کا تذکرہ کیا، اور وہ خصلت ہے حیث کی اور لالچ کی. دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے، آز و خود بھی گناہ کا سبب بنتی ہے، اور نہ جانے کتنے ہی گناہوں کی طرف بندے کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کے نفاذ کی طرف بڑھنے کے لیے پھر کئی طرح کے گناہ مزید کرنے پڑتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز میں اس کا تذکرہ کیا اور کیا کیا چیزیں آپ نے ذکر فرمائیں، آئیے وہ سننے کی طرف بڑھتے ہیں. ابتدان آپ نے جو بات ذکر فرمائی وہ ہے، من شکستم حرمت ایمان او پس یمینم برد دا دستان او. میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا، میرے رب نے مجھے جو کام کرنے کا کہا میں وہ کام نہیں کر رہا، جن چیزوں کی طرف بڑھنے کا فرمایا گیا میں ان چیزوں کی طرف نہیں بڑھا، جن کاموں سے منع کیا گیا ان کی طرف بڑھتا گیا. یہ جتنی بھی باتیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، مشورتاً عرض کروں گا کہ اس کو صرف سننے کی بجائے اگر یہ کیفیت ہونا کہ اپنے آپ کو بندہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کرے اور پھر اپنے آپ سے پوچھنا شروع کرے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے کہیں یہ میرے بارے میں تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے میں بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوں. میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑے، میرے رب نے مجھے جو کام کرنے کا کہا وہ کام میں نے نہیں کیے. نماز کے اعتبار سے دیکھ لیں، روزے حج اور زکوٰۃ کے اعتبار سے دیکھ لیں، یہ تو ارکان اسلام ہے نا، ان کے علاوہ چیزوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، جو کرنے والے کام ہیں نا پوری ایک فہرست اگر میں خود بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں نا تو میں بنا سکتا ہوں. جن کاموں سے مجھے بچنا ہے میرے رب نے، میرے دین نے، میری شریعت نے، میرے آقا نے جن کاموں سے منع کیا، اگر میں خود بیٹھ کر فہرست بنانا شروع کروں نا، یہ کام جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو ایک بہت لمبی فہرست تو میں خود بیٹھ کر بنا سکتا ہوں. کیا آدمی نہیں جانتا کہ سود اس کے لیے درست نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ جسے اس چیز کا بتانا پڑے گا کہ یہ رشوت کا لین دین حرام ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جسے آگے جا کر بڑھ کر بتانا پڑے گا کہ شراب نوشی کی طرف کیوں بڑھتے ہو؟ تم مسلمان ہو، تمہارے دین نے تمہیں منع کیا، یہ نشے کے لین دین کی چیزوں کی طرف کیوں ہاتھ بڑھاتے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے واضح فرامین ان چیزوں کے تعلق سے موجود ہیں؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. تو میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو مجرم ہوتا ہے نا, مجرم کو سزا دی جاتی ہے. ایک آدمی نے چوری کی تو چور کی سزا شریعت مطہرہ نے بعض شرائط کے ساتھ جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ہر جرم کے لیے سزا رکھی گئی نا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے اور اپنے رب سے کی ہوئی قسمیں میں نے وہ توڑ دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ میں آزمائشوں میں مبتلا ہو گیا, تنگی آ گئی اور تکلیف در تکلیف کا سامنا مجھے کرنا پڑا. غور کیجئے گا, بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے دن بدل رہے ہیں, میری کیفیت بدل رہی ہے, وہ راحتوں کے دن ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, تنگی کا سلسلہ شروع ہوتا چلا جا رہا ہے, ہر دن تنگی اور مشکل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں. میں جس گلی کی طرف بڑھتا ہوں نا تو نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ بہت بڑی شاہراہ ہے, لیکن آگے تنگ ہو کر وہ گلی بند ہو جاتی ہے. بڑی عجیب سی صورت حال بعض اوقات ہوتی ہے. تو بندہ غور کرے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے دیے ہوئے احکامات ان پر عمل کرنا چھوڑا. جب میں نے تعلیمات الہیہ سے روگردانی کی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اب میرے وہ دل کی کیفیت نہ رہی, میں تنگی والی زندگی گزار رہا ہوں, مشکلات والی زندگی گزار رہا ہوں, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ چین سکون اور قرار نہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ گویا سزا دی گئی اور میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے گفتگو شروع فرمائی. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں, من شکستم عہد و دانستم بدست, تارسیداں شومیے جرت بدست. میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑے, یہ سب جانتے ہوئے میں نے یہ کام کیا کہ یہ کام برا ہے. اب بتائیے کون سا ایسا گناہگار ہوگا جسے یہ نہ پتا ہوگا یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے. بے حیائی کی دلدل میں دھنسنے والا کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ بے حیائی والا راہ یہ درست راہ نہیں ہے؟ کیا اسے پتا نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس راہ کی طرف بڑھنے سے منع کیا؟ کیا نماز سے روگردانی کرنے والا اور نماز ادا نہ کرنے والا کیا یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں؟ اسی طرح دیگر کاموں پر غور کرتے چلے جائیے. یہ جتنے بھی کام کیے جا رہے ہوتے ہیں نا, بندہ غور کرے, ساری کیفیت اس کے سامنے ہوتی ہے. یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں, اندر سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, پھر بھی بندہ اس کام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وعدہ توڑا ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو میں نے کیا نا یہ میں نے برا کیا, درست نہیں کیا, اور اس جرت کی نحوست یہ میرے ہاتھ کو پہنچی ہے. یہ جان بوجھ کر جو میں نے گناہ کیا نا اور جان بوجھ کر میں دلدل میں دھنسنے کے لیے آگے بڑھا, یہی تو وہ جرم تھا جو میری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنا. آپ نے ابتدا یہاں سے ذکر فرمایا اور پھر سمجھاتے ہوئے کچھ چیزوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں, اے بسا مرغے پرندہ دان جو کے بریدہ حل کے او ہم حل کے او. کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں, کچھ انداز اس طرح کے ہوتے ہیں جو پرندے کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں, جانور کو پھانسنے کے لیے ہوتے ہیں, باقاعدہ سے انداز اپنائے جاتے ہیں. آپ اگر غور کریں گے تو چڑیا کو پکڑنے کے لیے انداز اپنایا جاتا ہے, پرندے کو پکڑنے کے لیے انداز اپنایا جاتا ہے, مچھلی کو پکڑنے کے لیے کوئی طریقہ اپنایا جاتا ہے. یہ مختلف طرح کے انداز ہوتے ہیں جو کسی جانور کو اپنے شکار میں لانے کے لیے, اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اپنائے جاتے ہیں. کچھ انداز چڑیا کو پکڑنے کا یہ ہوا کرتا تھا کہ ٹوکرا لیا اور اس کے نیچے لکڑی کھڑی کی, لکڑی کے ساتھ دھاگا یا کوئی رسی باندھ لی, اس کے نیچے دانا ڈال دیا. یہ لکڑی اس انداز میں کھڑی ہے, اس کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے, ٹوکرا اس انداز میں اوپر ہے, یہ سامنے والا حصہ اوپن ہے. یہ جو ہی چڑیا دانا اچکنے کے لیے آئے گی نا, یکدم رسی کھینچ لی جائے گی, رسی کھینچی جائے گی, لکڑی نکل جائے گی, ٹوکرا نیچے گر جائے گا, چڑیا اندر پھنس گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی پرندے اس طرح کے کہ جن کو دانے کی حرص یہ قید میں لا کر ڈال دیتی. وہ دانا نظر آ رہا تھا, یہ جو ٹوکرا نا یہ ٹوکرا نظر نہیں آیا, وہ اس دانے کو دیکھ کر بڑی پھرتی کے ساتھ آگے بڑھی تاکہ یہ دانا اچک لو. وہ یہ لالچ لے کر آگے بڑھی لیکن یکدم رسی کھینچ لی گئی, چڑیا اندر پھنس گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حلق تھا جس حلق نے اس کا حلق کاٹ دی. یہ حلق سے نیچے اتارنے کی تمنا تھی جو اس کے حلق کو کاٹنے کا ذریعہ بن گیا. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں, اے بسا مرغ ذمعدہ وز مغص بر کنارے بام محبوس قفص. آپ ارشاد فرماتے ہیں, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرندہ اپنے معدے کی وجہ سے اور اپنی آنتوں کو تسکین پہنچانے کی وجہ سے بالا خانے کے کنارے پنجرے کا قیدی بن جاتا ہے. یہ جتنے بھی طوطے وغیرہ پالے جاتے ہیں, جتنے بھی پرندے وغیرہ پالے جاتے ہیں, یہ پرندے کس انداز میں آپ تک پہنچے. آپ نے ہو سکتا ہے کسی سے خریدا ہو, لیکن جس سے آپ نے خریدا اس نے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو اپنایا ہوگا نا ان کو اپنے پاس جمع کرنے کا. وہ ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے, ان کو غذا پہنچائی جاتی ہے, اور یہ غذا اور دانے کی لالچ میں آ کر پنجرے کے قیدی ہو جاتے ہیں. مچھلی پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں, اے بسا ماہی دراب دور دست گشتہ از حل سے گلو ماخوذ شست. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مچھلی گہرے پانی میں ہوتی ہے لیکن یہ حرص کی وجہ سے نا وہ کانٹا اس کے حلق میں آ کے پھنس جاتا ہے. کانٹا ڈالا گیا نا, یا بعض اوقات جال ڈالا جاتا ہے, تو یہ کسی نہ کسی انداز میں اس کے ساتھ غذا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ غذا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور بے خبری میں بیچاری جال میں قید ہو جاتی ہے. حرص نے اس کو مروا دیا, حرص اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی, حرص اس کو قید خانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئی. اگر غور کیا جائے تو انسان بھی کتنا حریص ہے, کیسی اس کی حالت اور کیسی اس کی تمنا ہوا کرتی ہے. یہ ایک نعمت مل جانے کے بعد دوسری کی طلب میں ہوتا ہے, دوسری مل جانے کے بعد تیسری کی طلب میں ہوتا ہے. اسے یہ چیز نظر میں نہیں آتی کہ جو حاجتیں نا حاجتیں یہ تو غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں, اور جن خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں تم دوڑ رہے ہو نا یہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. بادشاہ بھی کتنی تمنائیں دل میں لیے رہ جاتا ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بڑی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں, دل بڑا کرتا ہے یہ نعمت بھی مل جائے, یہ نعمت بھی مل جائے, یہ نعمت بھی مل جائے, لیکن خواہشات یہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور حاجتیں غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی. میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کے پاس لمبا چوڑا سرمایہ نہیں, کوئی لمبا چوڑا پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی زمین جائیداد مکان دکان نہیں ہے, کیا زندگی میں کوئی ایسا دن بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہوئی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں جناب وہ مروڑ پڑ رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہے, کھانے کے لیے میسر کچھ بھی نہیں؟ آخری مرتبہ کوئی ایسی نوبت آپ کے ساتھ آئی ہو, تو ایسا مرحلہ جس سے آپ کو گزرنا پڑا ہو کہ رات کا وقت ہو, آپ بستر پر جا کر لیٹ تو گئے ہوں لیکن کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں آیا تھا, بھوک کی وجہ سے کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ, آخری مرتبہ یہ کیفیت کب آئی؟ رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا, کھانے کی نعمتیں میسر آتی چلی جا رہی ہوتی ہیں, حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن جو اس سے آگے والا سلسلہ ہوتا ہے نا, یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے, اور بہت لمبی ایک فہرست بنی ہوتی ہے, وہاں آ کر ہم مار کھا رہے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھو, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, قلب الشیخ شاب فی حب اثنتین حب الحیات وکثرت المال. فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بڈھے کا دل بھی جوان رہتا ہے, پورا بھی ان دو نعمتوں کی طلب میں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے, ایک ہے زندگی کی محبت اور دوسری ہے مال کی کثرت کی محبت. جتنا بھی بوڑھا ہو جائے نا مرنا نہیں چاہتا, دعا کرو ٹھیک ہو جاؤ, دعا کرو اچھا ہو جاؤ. اب اگر ٹھیک ہو گیا نا تندرست ہو گیا اس کے بعد تو یہ کروں گا وہ کروں, کئی طرح کے منصوبے ہوا کرتے ہیں, زندگی کی محبت اس کے دل میں سے نہیں جائے گی اور کثرت مال کی محبت. کتنے اس طرح کے کہ بالکل زندگی کے آخری لمحات ہیں, رب کی عبادت کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اب بھی اپنی تجارت کو بھروتری دینے کے تعلق سے سوچ رہا ہوتا, نیکیاں بڑھانے کی طرف توجہ ہو جائے, اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی طرف توجہ ہو جائے, کیا پتا کب سانس کی مالا ٹوٹ جائے, اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف توجہ کیوں نہ بڑھا لوں. اب تو بال بھی سفید ہو گئے، اب تو کمر میں بھی خم آ گیا، اب تو بینائی بھی کمزور ہو گئی، اور اب تو واقعی موت نے اپنے قاصد بھیج دیے، اور کیفیت اس طرح کی کہ کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ زندگی کا یہ دن آخری دن ہی نہ ہو. ویسے تو جوانوں کو بھی پتا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کچھ آثار اس طرح کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہا جاتا نا اس کی تو اب ٹانگیں ہی قبر میں اتر گئیں. تو ٹانگیں قبر میں اتر گئیں، سر اب بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نہیں آگے تھا. ٹانگیں قبر میں اتر گئیں، لیکن ان ٹانگوں کے ذریعے چل کر مسجد کی طرف جانا نصیب نہیں ہو رہا. ٹانگیں قبر میں اتر گئی ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود اب تک یہ حج کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا. اتنا مال اللہ نے عطا کیا، مال کی زکات ہی ادا نہیں کرتا. یہ گناہ کی طرف بڑھنے میں آج بھی دلیر ہے، رب کی فرما برداری کی طرف توجہ اس کی نہیں جاتی. اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں زندگی کے معاملے میں بہت حریص پاؤ گے. زندگی کی تمنا، مجھے موت نہ آئے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. مشرکوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہزار سال کی زندگی مل جائے. ہزار سال کی زندگی، رب کو راضی کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، زندگی مل جائے. اطاعت و فرما برداری کی طرف بڑھنے کی توجہ نہیں ہے، زندگی مل جائے. مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ بات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے بسا مستور در پردہ بدا، شومیے فرجو گلو رسوا شدہ. بسا اوقات پردہ دار عورت، پردے میں چھپی ہوئی عورت، یہ بھی اپنی خواہش کی تسکین کی وجہ سے، حرص اور لالچ کی وجہ سے رسوا ہو جاتی. یہ حرص اس کو تباہ کر دیتی، یہ لالچ اس کو تباہ کر دیتی، خواہش کی تسکین اس کی تباہی کا سبب بن جاتی. پردہ دار الگ سے زندگی گزار رہی ہے، اپنے مزے میں زندگی گزارتی رہے، رب کی عبادت کی طرف متوجہ رہے، لیکن بعض اوقات نہ یہ گناہ، یہ حرص، یہ لالچ، یہ خواہش اس کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. یہ سمجھاتے ہوئے چند چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے بسا قاضی یہ حبر نیک خو، از گلو رشوت او زرد رو. بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، قاضی ہے، جج، نیک طبیعت ہے، اچھا آدمی ہے، اور بہت اچھی فطرت والا، اچھی طبیعت والا، اچھے مزاج والا ہے، لیکن نوٹوں کی چمک جب نظر آتی ہے نا تو یہ حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے. بندہ بڑا کام کا تھا، کبھی زندگی میں اس راہ کی طرف نہیں بڑھا، اور کبھی اس نے نافرمانی والا کام نہیں کیا، لیکن نوٹوں کی چمک اس کے چہرے کا رنگ متغیر کرنے کا ذریعہ بن گئی. یہ ایسا ذلیل و رسوا ہو گیا نوٹوں کے پیچھے کہ اب ذلت و رسوائی کی وجہ سے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں. جب کھڑا کر کے پوچھا جاتا نا تو نے یہ کام کیا ہے، تم نے رشوت لی ہے، تجھے تو یہ کام زیب نہیں دیتا تھا، دیکھ تجھے ایک عزت والا منصب ملا ہوا تھا، اچھی سیلری ہے، اچھا منصب ہے، اچھا عہدہ ہے، لوگ کتنی تیری عزت کرتے ہیں، اور تیرے نام کی جو شہرت تھی نا وہ تو اچھائی والی تھی، تیرا قلم کیسے بک گیا، تو رشوت لینے کی طرف کیسے نکل گیا. کچھ انداز اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جن کو صرف یہ پوچھ لیا جائے نا تم نے یہ کیا، تمہیں تو یہ کام زیب نہیں دیتا تھا، ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا. مولانا روم رحمۃ اللہ نے جو اوصاف ذکر کیے نا، یہ جج ہے، نیک طبیعت ہے، اچھا نام والا، اچھی شہرت والا، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف نہ لالچ کی وجہ سے یہ بیچارہ مارا گیا. نوٹ کی لالچ دل میں آ گئی، پیسے کی لالچ دل میں آ گئی. بعض اوقات ہوتا نا یار عمر تو اب رہی نہیں ہے، چلو چار پیسے کمانے کا ذریعہ بنتا ہے تو بناؤ، کسی غریب کی جیب پر ہاتھ صاف کرنا پڑتا ہے تو کرو، بس صرف اتنا ہی ہے نا کہ جو مجرم ہے اس کو باعزت بری کرنا ہے، مجرم باعزت بری ہو جائے گا، چار پیسے ہاتھ آ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، خیر آگے بڑھو، بچوں کا مستقبل تو بنے گا. بچوں کا مستقبل صرف دولت سمجھ لی گئی، پیسہ ہاتھ آ گیا، بچوں کا مستقبل بن گیا. حرام کا لقمہ کھلانے کے بعد اس چیز کی طرف توجہ نہیں گئی کہ جس اولاد کو میں نے حرام کھلایا نا کل یہی اولاد دھکے مار کر، ٹھڈے مار کر گھر سے باہر نکال دے. بچوں کا مستقبل بن گیا نا، بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے تو گناہ کی طرف بڑھ گیا. اور یہ کہنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کہتے ہیں، اے بسا حاجی بحج رفتہ با عشق، وقت باز آمد شدہ اون یار فسق. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے عشق اور محبت کی وجہ سے یہ سفر حج کرنے کے لیے جاتا ہے. انسان سفر حج کرنے کے لیے گیا، سفر حج کتنا پاکیزہ سفر ہے، اتنا عظیم سفر، اتنا عظیم سفر جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات بی احد الحرمین بعثہ اللہ من الآمینین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو مکہ اور مدینہ کی طرف گیا نا، مکہ اور مدینہ کا قصد کر کے نکلا، رستے میں موت آ گئی. مکہ میں موت آئی، مدینہ میں موت آئی، بعض روایتوں میں او فی طریقہما بھی ذکر کیا گیا، ان دونوں کے رستے میں موت آ گئی. مکہ جاتے ہوئے موت آ گئی، مدینہ جاتے ہوئے موت آ گئی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کل قیامت کے دن ایسے بندے کو امن والوں میں اٹھائے گا. جس راہ کی طرف بڑھنا امن کے حصول کا ذریعہ بن گیا، یہ بندہ حج کرنے کے لیے گیا، وہاں پہنچ گیا، بڑے پیار بڑی محبت کے ساتھ حج کیا. لیکن وقت باز آمد شدہ، جب واپسی کا وقت آیا نا، تو واپسی کے وقت یہ گناہ کی لالچ دل میں آ گئی، گناہ کی حرص دل میں آ گئی، اور گناہ کی حرص نے اس بندے کو تباہ و برباد کر دیا. بعض کتابوں میں کئی ایک واقعات ذکر کیے گئے، حج کرنے کے لیے گیا تھا، رستے ہی میں نیتیں بدل گئیں، رستے ہی میں کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا. لڑکی عیسائی تھی، اس نے دعوت دی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم عیسائی ہو جاؤ. یہ گیا تھا سفر حج کے لیے، لیکن لڑکی کے پیار، لڑکی کے عشق اور لڑکی کی محبت میں یہ اپنا مذہب تبدیل کر بیٹھا. حرص نے اس کو کہاں جا پہنچایا، یہ کسرا کا مسافر تھا، کس نگر پہ چل پڑا. اتنے واقعات کتابوں میں ذکر کیے گئے، یہ حرص بندے کی تباہی کا سبب بنتی ہے. پھر اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ذکر فرمائی، این چنی باشد تو یک در بستہ شد، صد در دیگر بر او شکستہ شد. آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے بس ایک بات کو یاد رکھنا، جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے نا، سو دروازے کھل جاتے ہیں. بس لالچ کا دروازہ بند کر لیں، حرص کا دروازہ بند کر لیں، گناہ کا دروازہ بند کر دے. تو یہ دروازہ بند کرے گا، اللہ کی رحمت کے سو دروازے تیری طرف کھلتے چلے آئیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.